موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
قبائلی علاقوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے سفارشات کی حتمی منظوری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
وزیر اعظم مودی کے دورے اسرائیل سے قبل قومی سلامتی کے مشیر کا دورہ، اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
یہ وہ رپورٹ تھی جو جنوبی ایشیا سے نئی دہلی سے ہمیں سہیل انجم نے بھیجی تھی۔ اور پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایسی اصلاحات کی منظوری دی ہے جس کے تحت قبائلی خطہ حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کو سنوائیں گے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان نے امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشن سے کہا ہے کہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق ہونے والی تحقیقات سے یا تو وہ خود کو الگ کر لیں یا مستعفی ہو جائیں۔ اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے کچھ عہدیداروں نے کوشش کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیمپین اور روسی عہدیداروں کے درمیان ممکنہ رابطوں کی اطلاعات کو مستقبل کی تحقیقات کے لیے آسان بنایا جائے۔ ملائیشیا کے حکام کم جونگ نیم کی ہلاکت کے واقعے سے متعلق زیر حراست شمالی کوریا کے شہری کو رہا کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایسی اصلاحات کی منظوری دی ہے جس کے تحت قبائلی خطہ حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور پاکستان نے کابل میں ہونے والے تازہ ترین دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے جس میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کے بارے میں اصلاحات کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ دہشت گردی سے متاثرہ ملک کے قبائلی علاقوں فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے 2015 کے اواخر میں وزیر اعظم نواز شریف نے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے تمام قبائلی علاقوں کا دورہ کیا اور تفصیلی مشاورت کے بعد اپنی سفارشات حتمی منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے رکھی تھیں۔ ان سفارشات کے تحت قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے مرحلہ وار نفاذ کے بعد 5 سال میں فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا۔ سرتاج عزیز کا اس بارے میں کہنا تھا،
تو ہماری جو اس میں آئینی ترمیم ہے وہ آج کابینہ نے اپروو کر دی، اب وہ جائے گی دونوں پارلیمنٹ میں اور اس پہ بحث ہوگی۔ اگر 2/3 میجورٹی سے اپروو ہوگی تو تب جا کے یہ عمل شروع ہوگا، لیکن سفارش کم از کم منظور ہو گئی ہے کہ یہ کاروائی کی جائے۔
کابینہ کے اجلاس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا، قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ اور وفاقی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں سرتاج عزیز نے مرحلہ وار اصلاحات سے متعلق تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔
سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ لوگ واپس جائیں اپنے گھروں کو اور وہاں امن ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ پلان کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو منصوبے شروع کریں اور ان کے لیے ریسورسز کیے جائیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو اور سیکورٹی انفراسٹرکچر ایکسٹینڈ کیا جائے۔ جس طرح ابھی کہا گیا وہاں تو پولیس ہے نہیں، لیویز زیادہ ہوں گی جو بعد میں پولیس کا فنکشن ادا کریں گی۔ تو یہ تمام وہ اسٹیپس ہیں، لیکن ایف سی آر جو ہے وہ فوراً جیسے ہی یہ قانون پاس ہوگا اس کے مطابق نیا ایکٹ آئے گا۔ صرف ایف سی آر کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بعض ایریاز میں گریجول ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو مقامی صورتحال ہے اس کے مطابق۔
وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ان اصلاحات کی منظوری سے فاٹا کے رہنے والوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔
67 سال گزر گئے اور فاٹا کے لوگ بالکل جائز طور پر جس بات کی شکایت کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کے برابر پاکستان کے شہری نہیں تھے، بنیادی حقوق ان کے ڈینائی کیے گئے تھے۔ یہ جو ریفارم کی کاروائی ابھی ہم نے کی ہے تو اس میں اس چیز کو ختم کیا گیا ہے، وہ اپنے مقدر کے مالک خود ہوں گے۔
اس سے قبل کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ قومی وسائل پر فاٹا کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ملک کے دوسرے صوبوں اور حصوں میں بسنے والے عوام کا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے محمد اشتیاق بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وفاقی کابینہ نے ایسی اصلاحات کی منظوری دی ہے جس کے تحت قبائلی خطہ حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اسلام آباد سے اب جلیل کی رپورٹ ہے۔ پاکستان نے کابل میں ہونے والے تازہ ترین دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے جس میں کم از کم 20 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستان نے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں بدھ کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کی ہے۔ دو مختلف خودکش بم حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستان نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس موقف کو دہرایا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ بیان میں دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے میں افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری سے تعاون کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے نہ صرف افغانستان متاثر ہو رہا ہے بلکہ پاکستان پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ایزیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون بہت ضروری ہے۔
کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے دہشت گردی کے ریفرنس سے بہت ضروری ہے کہ آپس میں نہ صرف معلومات کا تبادلہ کریں اور نہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ ہو بلکہ پریکٹیکلی آپریشن لیول پہ دونوں جو ہے تعاون کریں، اور چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دونوں کے لیے بڑی ہی کوفت کا اور زحمت کا اور بربادی کا جو ہے نا وہ مقام پیدا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سفارتی اور عسکری رابطوں کو مؤثر طور پر بحال کرنا ضروری ہے۔
تو میرے خیال ہے کہ نہ صرف اس خطے کے لیے بڑا اچھا ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اس قسم کے رابط سے نہ صرف دہشت گردی پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ اس خطے میں جتنی اقتصادی اور معاشی ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے توازن رکھنے کے لیے اور اس کو ایک اچھی فضا دینے کے لیے بہتر ہوگا کہ دونوں تعاون کریں، نہیں تو اس افریت میں نہ پاکستان کا فائدہ ہے نہ افغانستان کا فائدہ ہے۔
دوسری طرف خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے جمعرات کو افغانستان کی وزارت صحت کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو ہونے والے خودکش حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 120 دیگر زخمی ہوئے۔ دونوں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک مشتبہ ڈرون امریکی حملے میں پاکستان کے قبائلی خطے میں جمعرات کے روز دو مبینہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان اور افغانستان کے ایک سرحدی علاقے میں جمعرات کو مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں دو مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ ڈرون حملہ قبائلی علاقے کورم ایجنسی کے ایک سرحدی گاؤں میں کیا گیا۔ قبائلی علاقوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان سرحد کے قریب کورم ایجنسی کے علاقے سارا کوا میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد کو ڈرون سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستانی حدود میں یہ پہلا مشتبہ ڈرون حملہ ہے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افغان سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں کیے گئے اس میزائل حملے میں مارے جانے والے افراد کی شناخت کے بارے میں تاحال مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 21 مئی کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کو ہلاک کیا گیا تھا۔ بلوچستان میں وہ پہلا ڈرون حملہ تھا۔ پاکستان کی طرف سے ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ایسے میزائل حملے پاکستان کی سالمیت اور سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ واضح کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان کے قبائلی علاقوں خاص طور پر وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو امریکہ تواتر سے ڈرون طیاروں کے ذریعے نشانہ بناتا رہا ہے، تاہم گزشتہ دو برسوں میں ڈرون حملوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے اس موسم گرما میں اسرائیل کے دورے سے پہلے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے یروشلم میں اسرائیلی عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے، جو کہ اس وقت اسرائیل کے دو روزہ دورے پر ہیں، جمعرات کے روز یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم اور حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کی۔ ان کا یہ دورہ ان سال موسم گرما میں وزیراعظم نریندر مودی کے دورے اسرائیل سے متعلق تیاریوں کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ نریندر مودی اگر وہاں کا دورہ کرتے ہیں تو وہ اسرائیل جانے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے مابین گزشتہ 25 برسوں سے سفارتی تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق اجیت ڈوبھال نے وزیر اعظم مودی کے دورے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ خبر رسا ایجنسی پی ٹی آئی نے حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم جون میں اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے مابین تعاون اور اعلیٰ سطحی دوروں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر پرنب مکھرجی نے اکتوبر 2015 میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا تھا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج بھی گزشتہ سال اسرائیل کا دورہ کر چکی ہیں۔ دونوں ملکوں میں بڑھتے تعلقات کو یہاں کے تجزیہ کار فلسطین کے تعلق سے بھارت کی پالیسی میں تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک سیاسی تجزیہ کار اور مسلم پولیٹیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے کبھی بھی فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہیں کیا اور اب وہ اقتدار میں ہے، لہذا فلسطین کے تعلق سے بھارتی حکومت کی پالیسی کافی کچھ بدل چکی ہے۔
اب جو سرکار آئی ہے یہ ہمیشہ سے رائٹسٹ ونگ کی سوچ کی سرکار رہی ہے، جو فلسطینیوں کے حق کو کبھی بھی جس نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ جماعت جو یہاں حکمراں ابھی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس نے اور اس سے پہلے جنسن نے کبھی فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو اچھی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ بذات خود سرکار میں آ گئے ہیں، اس لیے ان دیرینہ تعلقات کو آسکار بھی کر دیا گیا۔ پچھلے دنوں منسٹر کے بعد ان کے صدر کا بھی یہاں دورہ ہوا اور انہوں نے بہت امیدیں ظاہر کی تھیں کہ ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری ہوگی۔ خود ہمارے صدر جمہوریہ وہاں کا دورہ کر چکے ہیں حال ہی کے دنوں میں۔ اب وزیر اعظم کا وہاں جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ تعلقات محض اقتصادی امور پر ہی نہیں ہے بلکہ عسکری امور پر بھی یہ تعلقات مزید روز افزو ہوں گے، اور یہ بات پہلے سے معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی تعداد میں ہتھیار اسرائیل سے پہلے بھی خریدتے رہے ہیں، سب سے بڑا ہمارا سیلر اسرائیل رہا ہے۔
تسلیم رحمانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل میں پہلے بھی خوشگوار تعلقات رہے ہیں، البتہ ان کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ بھارت اور اسرائیل کے مابین 1992 میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامین نتن یاہو بھی اس سال کے اواخر میں بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کانگریس کے ڈیموکریٹک ارکان نے امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز سے کہا ہے کہ نومبر کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق ہونے والی تحقیقات سے یا تو وہ خود کو الگ کر لیں یا مستعفی ہو جائیں۔ یہ مطالبہ ان خبروں کے بعد کیا گیا کہ جیف سیشنز نے پچھلے سال امریکہ میں روس کے سفیر سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سیشنز نے صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی اور انہوں نے امریکی سینٹ کا رکن ہوتے ہوئے انتخابی مہم کے لیے ٹرمپ کے مشیر کے طور پر خدمات بھی انجام دیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے سربراہ کے طور پر نامزد ہونے کے بعد جنوری میں اپنی توثیق سے متعلق ہونے والی سماعت کے دوران سیشنز نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا،
I have been called a surrogate at a time or two in that campaign and I didn't have not have communications with the Russians.
جیف سیشنز کہہ رہے ہیں مہم کے دوران ایک یا دو بار یہ کہا گیا تھا کہ میں نے کسی کی نمائندگی کی تھی، لیکن میرا روس کے کسی عہدیدار کے ساتھ کسی طرح کا بھی رابطہ نہیں تھا۔ یہ تھے جیف سیشنز کے الفاظ۔ گزشتہ سال جولائی میں سیشنز نے ریپبلکن نیشنل کنونشن کی ایک تقریب کے موقع پر روسی سفیر سرگئی کیسلیاک سے ملاقات کی تھی اور دوبارہ انہوں نے کیپیٹل ہل میں اپنے دفتر میں ان سے ملاقات کی تھی۔ محکمہ انصاف کے ترجمان سارا اسکور فلوریس نے کہا کہ سیشنز نے اپنی توثیق کے دوران حلف پر دیے گئے بیان میں قطعی طور پر کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ سماعت کے دوران صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران ٹرمپ اور روس کے درمیان رابطے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، نہ کہ ان کی ملاقاتوں کے بارے میں جو انہوں نے بطور سینیٹر اور آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن کے طور پر کی تھیں۔ سیشنز کی طرف سے بعد ازاں جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مہم کے معاملات پر بات کرنے کے لیے کسی بھی روسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کی تھی۔ امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی امریکہ کے انتخاب کو نقصان پہنچانے کی مبینہ روسی سرگرمیوں اور ٹرمپ کی مہم اور روسی صدر پوٹن کی حکومت کے درمیان کسی ممکنہ رابطے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ دوسری طرف سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی اپنے طور پر بھی اس معاملے کی انکوائری کر رہی ہے، جبکہ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے بدھ کو اپنی تحقیقات کے طریقہ کار کا اعلان کیا تھا۔ ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے کچھ عہدیداروں نے کوشش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کمپین اور روسی عہدیداروں کے درمیان ممکنہ رابطوں کی اطلاعات کو مستقبل کی تحقیقات کے لیے آسان بنایا جائے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس کی یہ خبر آدھے درجن سے زیادہ موجودہ اور سابق عہدیداروں کے بیانات پر مبنی ہے، اور ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے مواد پر توجہ دلانے اور کانگریس کی طرف سے اس کی مناسب تحقیق کو یقینی بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اطلاعات امریکہ کے متعدد اتحادیوں کی جانب سے آئی ہیں، جن میں برطانیہ اور ہالینڈ شامل ہیں، کہ روسی عہدیداروں اور ٹرمپ کے ساتھیوں کے درمیان یورپی شہروں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ٹائمز میں چھپنے والی ان اطلاعات کو مسترد کیا کہ امریکی حکام کو یہ خبر تھی کہ ٹرمپ کمپین سے منسلک لوگوں اور روسی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کے درمیان بار بار رابطے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا کہ اس رپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہے۔ ٹائمز نے اسپائسر کے حوالے سے کہا کہ اس خبر میں صرف ایک بات نہیں ہے جو منظر عام پر آئی ہے، کہ اوباما انتظامیہ کی طرف سے تعینات کیے گئے سیاسی محرکین نے اپنے ایک من گھڑت کہانی گڑی ہے تاکہ انتخابات میں وہ اپنی شکست کا جواز پیش کر سکیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کسی نئی فوجی حکمت عملی ترتیب دینے کی درخواست کے تقریباً ایک ماہ بعد امریکی محکمہ دفاع پینٹیکون نے وائٹ ہاؤس کو عراق اور شام میں شدت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک ابتدائی منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ تاہم پینٹیکون کے چند عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں ممکنہ طور پر شام میں امریکہ کی مزید فوجی موجودگی اور عراق میں جاری حکمت عملی کو برقرار رکھے جانے کی توقع ہے۔ داعش کے خلاف امریکی فضائیہ کی کاروائیاں اہم ترین حکمت عملی ہوں گی۔ اس بارے میں بحر روم واپس جانے والے امریکی بیڑے سے کارلا بیب کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش نامی امریکی بحری بیڑے سے پرواز بھرنے والے امریکی جنگی طیاروں نے پہلی مرتبہ سن 2014 میں داعش کے خلاف فضائی کاروائیاں کی تھیں۔ دو سال ہزاروں کاروائیوں کے بعد یہی بحری بیڑا داعش کے خلاف امریکی فضائی کاروائیوں کا گڑھ ہوگا۔ بحریہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم میں پہنچنے کے بعد وہ ایف 18 جیٹ طیاروں سے یومیہ بنیادوں پر 16 کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن جہاز پر موجود ہوا بازوں کے لیے دن کچھ طویل ہوتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پائلٹ سکاٹ ویلز کا کہنا تھا، میرے خیال میں تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں، اور ان دنوں میں ہم نے ہر روز پرواز کی ہے، جو کہ بغیر تعطل کے شاید سب سے طویل مسلسل پروازیں ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کا مشن بالکل واضح ہے۔ اس بارے میں لیفٹیننٹ زیک ہف کا کہنا تھا، ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے یہاں آنے پر ہم بہت فخر اور خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ داعش کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جہاز پر عملہ رات دیر گئے تک کام کرتا ہے۔ بحیرہ روم میں بحری بیڑا ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ داعش کے چند اہداف یہاں سے کم فاصلے پر ہیں، جہاں بیڑے پر موجود ہوائی جہاز جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں موجود مختلف امریکی چھاؤنیوں کی امداد کے لیے بھی یہ امریکی ہوائی جہاز جلد پہنچ سکتے ہیں۔ جارج ڈبلیو بش نامی یہ بحری بیڑا یونان کے ساحل پر تھوڑی دیر کے لیے رکے گا، اور پھر یہاں سے مزید کاروائیوں کے لیے وہ بحیرہ روم اور پھر بالآخر خلیج فارس پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دیکھیں، اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ماں کے رحم میں جو بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، وہ جراثیم سے مبرہ بالکل ایک پاک ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 ماہ کے لیے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور دنیا میں وہ آتا ہے تو اس کو تمام وہ جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تمام وہ ماحولی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ میں اور آپ روزانہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دھچکا ایک نوزائیدہ بچے کے لیے جو ایک قدرتی نظام کے تحت ہوتا ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایسے نیچرل پروسیس رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے آپ انسان بالکل تنگ رہ جاتا ہے کہ قدرت کے نظام میں کیا کیا فیل سیف چیزیں ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک قدرتی اینٹی بایوٹک رکھی ہے کہ جو کہ ان جراثیم سے اس بچے کو فوری طور پہ بچاتی ہے. وہ قدرتی اینٹی بایوٹک کیا ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے, خاص طور پہ وہ پہلوٹی کا دودھ جو کہ ولادت کے فوراً بعد جب بچے کو پہلا دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ ہے جو کہ ان جراثیم سے بچوں کو پاک رکھتا ہے, ان کی اس کی آنتوں کو بچا کر رکھتا ہے. یہ اب ہمارے کئی دیہی علاقوں میں یا کئی جگہوں پہ ایک قسم کا یہ غلط تاثر ہے کہ یہ پہلوٹی کا یا شروع کا دودھ جو ہے یہ شاید گاڑا دودھ ہے یا شاید باسی دودھ ہے, اور اس لحاظ سے اس دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی غالباً جو کہ نہ عام دودھ کی ہوتی ہے. اس سے غلط بات کوئی ہے نہیں. یہ جو پہلوٹی کا دودھ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں اجزاء شامل ہیں جو کہ ڈیزائن ہی کی گئی ہوتی ہیں بچے کی آنت کو جراثیم سے بچانے کے لیے. سو مختصراً بچے کو پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کا ایک قدرتی بنیادی مقصد نہ صرف اس بچے کی غذائیت ہے بلکہ اس کو اس بچے ان جراثیم سے بچانے کا طریقہ ہے. اور یہ پہلے چند دنوں میں یہ پہلوٹی کا دودھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نارمل دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے جراثیم اور آلائش سے بچے کو صاف رکھنے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کی اسکن, جو اگر بچے کی آپ جلد دیکھیں تو اس پہ پیدائش کے وقت ایک سفید سا مواد ہوتا ہے جس میں ہمارے کئی لوگ اس کو رگڑ رگڑ کے اتارتے ہیں. وہ سفید مواد جو ہوتا ہے وہ بھی بچے کی اسکن کو آلائش اور جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور وہ خود بخود پہلے چند دنوں میں اتر جاتا ہے. سو ہمارے یہاں یہ ایک طریقہ کہ بچے کو فوری طور پر نہلا کیا جائے, پاک کر دیا جائے, اور یہ رگڑ رگڑ کے اسکن سے جو سفید مواد جس کو ہم اپنی طبی اصطلاح میں ورنکس کہتے ہیں یہ اتارنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, جو خود بخود چند دنوں میں زائل ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ رہتا ہے اس وقت تک بچے کی جلد بھی جراثیم سے محفوظ رہتی ہے. قدرتی طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بچے کو فوری طور پہ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ دے اور کوشش کرے اس کو یہ پہلوٹی کا دودھ دینے کی, اور اس کے بعد بچے کو خشک کر کے ڈرائی کر کے جس میں کوئی رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لپیٹ دیں کسی کپڑے سے, یہ کافی ہوتا ہے. ایک اور جو طریقہ رائج ہے کہ بچے کو چونکہ یہ تاثر ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ بچے کو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا وہ ایک ناپاک رہے گا, اس تاثر کی بنا پر ان بچوں کو فوری طور پہ نہلا دیا جاتا ہے. اب ہم کئی بار لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ کوئی بچے کو فوری طور پہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل پاک جراثیم سے مبرہ صاف پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ صرف ڈرائی کر کے وائپ کر کے صاف کر دیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیں کوئی وجہ نہیں اس بچے کو فوری طور پہ نہلانے کا ٹائم جو ہے وہ 8-10-12 گھنٹے کے بعد آرام سے اگر آپ کرنا چاہیں تو بچے کو نہلا سکتے ہیں, مگر اس پہلے چند گھنٹوں کے وقفے میں جتنا آپ بچے کو ایکسپوز کریں گے جتنا بچے کو نہلائیں گے اتنا اس بچے میں یخ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ایف 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. گرمیوں کے شدید موسم میں پانی میں کھیل کود یا ڈبکی لگانا گرمی کو بھگانے کا قدیم طریقہ ہے. پاکستان کے ندی نالوں، نہروں، جھرنوں اور تالابوں میں نہ صرف بچے بلکہ جوان بوڑھے غرض سبھی گرمی سے بچنے کے لیے یہی ذرائع استعمال کرتے آئے ہیں. مگر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اس تفریح کو باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے. امریکہ میں اس تفریح کو واٹر پارک کا نام دیا گیا ہے. واٹر پارکس مصنوعی دریا یا سمندر کا ماحول پیش کرتے ہیں جہاں پر سلائڈز اور کھیل کود کا سامان ہوتا ہے. امریکہ میں گرمیوں کے موسم کے آتے ہی لوگ واٹر پارکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں بچے اور بڑے یکساں پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. امریکہ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں واٹر پارک موجود ہیں. کچھ بہت بڑے بڑے ہیں جبکہ کچھ چھوٹے واٹر پارکس ہیں. بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں طرح طرح کی سلائڈنگز، جھولے اور کھیل کود کے سامان موجود ہیں اور ان کے نام بھی بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ پائریٹس واٹر پارک اور ڈزنی واٹر پارک. واٹر پارکس کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوتے ہیں اور ایسے واٹر پارک بھی موجود ہیں جو انڈور ہوتے ہیں. ان واٹر پارکس کے ٹکٹ بہت حد تک مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، تاہم بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں پر مفت داخلے کی اجازت ہے. سکس فلیگ واٹر پارک امریکہ ہریکین ہاربر میری لینڈ میں واقع ہے. یہ امریکہ میں سب سے بڑا واٹر پارک کہلاتا ہے جس کی 5 منزلیں ہیں. اس میں واٹر سلائڈز، ٹیوب دریا، سپلیش پول اور بہت کچھ ہے. یہاں مصنوعی طور پر پانی کی بڑی بڑی لہریں ہیں جو حقیقی سمندر کا منظر پیش کرتی ہیں. ان واٹر پارکس میں سیکیورٹی کا اپنا عملہ موجود ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جنہیں تیرنا نہیں آتا. کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 1940 کے اختتام اور 1950 کے اوائل میں واٹر پارکس متعارف کرائے گئے. امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں واٹر پارکس موجود ہیں اور ہر سال نئے واٹر پارک بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں. بڑی بڑی تنظیمیں جیسے کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف امیوزمنٹ پارکس اینڈ اٹریکشن اور ورلڈ واٹر پارک ایسوسی ایشن ان واٹر پارکوں کو قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں جن پر اربوں ڈالرز کا خرچ آتا ہے. لیکن دوسری جانب بہترین سیاحتی مقامات ہونے کی وجہ سے آمدنی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہیں. پاکستان میں واٹر پارکس ابھی اتنے عام نہیں ہوئے ہیں. صرف بڑے بڑے شہروں میں چند اکا دکا پانی کے پارکس موجود ہیں جو عوام کی ضرورت کے لیے ناکافی ہیں اور پھر ان کا ٹکٹ بھی خاصا مہنگا ہے. ایک عام خاندان ایسی مہنگی تفریح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس طرف توجہ دیں اور عام لوگ بھی اس تفریح کا لطف اٹھا سکیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. جمعرات کے روز خیبر پختونخوا کے پولیس نے مردان کی عدالت کے باہر ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. سائیکل پر سوار اس شخص کو چیک پوائنٹ پر رکنے کے لیے کہا گیا, جب اس نے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے گولی مار دی گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں پولیس نے ایک ناکے پر سائیکل سوار شخص کو رکنے کا اشارہ کیا, لیکن جب وہ نہ رکا تو پولیس اہلکاروں نے اسے مبینہ خودکش بمبار تصور کرتی ہوئی اس پر فائرنگ کر دی. اطلاعات کے مطابق ولس خان نامی شخص سائیکل پر کپڑے پہ رخ کرتا تھا, اور جمعرات کو جب پولیس نے ایک مقامی عدالت کے باہر قائم ایک چوکی پر اسے روکا تو اس شخص نے سائیکل سے اتر کر دوڑ لگا دی. مردان پولیس کے ایک عہدیدار ممتاز شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی.
ایک مشکوک شخص آ رہا تھا, اس نے سیکورٹی کی دی تین مراحل کراس کر کے اسے بار بار سپاہی آواز کر رہا تھا, جس کا ہولیا جو ہے وہ بھی مشکوک تھا, نظر آ رہا تھا. اس نے اس پر مثال کے طور پر آواز دیا, آواز کے ساتھ اس نے دوڑ لگائی, دوڑ پر اس نے فائر کر دی. فائر میں وہ لگ کر زخمی ہو گیا, اسپتال لے گیا, اور وہاں پر وہ جان بحق.
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کے قبضے سے کسی قسم کا اسلحہ یا دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا ہے. دوسری طرف اس واقعے کے ایک عینی شاہد اسرار شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
اور وہ جناب کپڑے بھیجنے والا بندہ تھا, تو پولیس نے اس کو رکنے کا اشارہ کیا, وہ رکا نہیں. بیچ میں بال لگا ہوا تھا سینٹر میڈیا پہ, وہ اس کی طرف بھاگ گیا. جب وہ بھاگنے لگا تو بال میں وہ پس کے گر گیا, پولیس نے اس کے اوپر فائر کھول دیا.
مردان پولیس کے عہدیدار ممتاز شاہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے شخص کے لواحقین اس واقعے پر احتجاج کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے.
اب ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہے, دو تین دفعہ اس کے وارثات کے ساتھ ہم نے بات کر دیا ہے کہ ہم میرٹ پر کام کریں گے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھا, لیکن سیکورٹی آلات تھا اور ریڈ زون ہے, اسی طرح واقعات ہوا ہے. تو مجھے یہ مانتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو رشتہ دار ہے وہ نہیں مانتے, اس وجہ سے مسئلہ الجھا ہوا ہے.
پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے حالیہ مہلک حملوں کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس کر دیا گیا ہے. گزشتہ ماہ ہونے والے دہشت گرد حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 120 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. ان میں سے ایک حملہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کچہری پر کیا گیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت نے جمعرات کے روز خیر سگالی کے اظہار کے طور پر 39 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے, جن میں 18 ماہی گیر بھی شامل ہیں. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے افضل رحمان.
پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق واہگہ سرحد پر جمعرات کے روز بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس نے 18 ماہی گیروں سمیت 39 پاکستانی قیدی پنجاب رینجرز کے حوالے کیے. ان قیدیوں کو بھارتی حکومت نے خیر سگالی کے طور پر رہا کرنے کا اعلان کر رکھا تھا. یہ پاکستانی قیدی بھارت کی مختلف جیلوں میں قید تھے. کوئی 2 ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا پاکستان نے بھی خیر سگالی کے طور پر یہاں قید 217 بھارتی ماہی گیر رہا کیے تھے. اس برس جنوری کے مہینے میں پاکستان نے چندا بابو لال چوہان نامی اس بھارتی فوجی کو بھی بھارتی حکام کے حوالے کر دیا تھا, جس کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب پہ مبینہ طور پر پاکستانی فوج نے گرفتار کیا تھا. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے بہرحال خیر سگالی کی فضا تو پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ اس قدر نہیں ہوتی کہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکے. معروف سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے اس قسم کے اقدامات جو انسانی ہمدردی یا انسانیت کی خدمت کے ہوں, اس سے ایک گڈ ول تو جنریٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کی یہ گڈ ول اتنی ہوتی ہے کہ جو پیچیدہ مسائل کو حل کر دے, لیکن وقتی طور پہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے پرزنرز کو, تمام پرزنرز کو ایکسچینج کر لیں, تو اس سے بہت گڈ ول پیدا ہوگی اور معاملات کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو ایک اچھا قدم ہے, انڈیا کا فیصلہ اچھا ہے. اس سے پہلے پاکستان نے جو ہے انڈیا کے فشر مین کافی عرصہ ہوئے ریلیز کیے تھے. امید ہے کہ باقی لوگ جو دونوں ملکوں میں گرفتار ہیں ان کو بھی آزادی اور واپسی مل جائے.
گزشتہ برس بھارتی کشمیر میں ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی, کیونکہ بھارت نے اس حملے کا الزام عسکریت پسند گروپ جیش محمد پر عائد کیا تھا جس کا گڑھ پاکستان میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر دونوں طرف سے فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں, جن میں طرفین نے اپنی طرف لوگوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات بھی دی ہیں. اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان باوجود کشیدگی کا ماحول رہتا ہے, تاہم بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے عہدے داروں کی میٹنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں, جن میں دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہیں اور غیر ارادی طور پر سرحد پار کر جانے والے اپنے شہریوں کی واپسی کے مطالبات بھی کرتے ہیں. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دوسرے ضلعوں میں بلوچ ثقافت کا دن منایا گیا. کوئٹہ سے یہ رپورٹ دی ہے عبدالستار کاکڑ نے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں سالانہ بلوچ ثقافتی دن جمعرات کو منایا گیا. اس حوالے سے صوبے کے مختلف شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں بلوچ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے بلوچی روایتی لباس اور چپل زیب تن کیے ہوئے حصہ لیا. صوبائی دارالحکومت میں ہونے والی ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کے دوران صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ جو قومیں اپنی ثقافت رسم و رواج بھول جاتی ہیں, تاریخ ان کو بھی بھول جاتی ہے. صوبائی وزیر نے بلوچ ثقافتی دن کے موقع پر ریاست کے خلاف برسر پیکار نوجوانوں کو دعوت دی کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے قومی دہارے میں شامل ہوں.
بلوچ قوم میں ایک جنگ مسلط کی گئی ہے خود ساختہ, اور اس کو بلوچیت کا نام دیا گیا ہے. بلوچ اپنے رواج کے مطابق اپنے ہمسائے کو نہیں مارتا ہے, عورت کو نہیں مارتا ہے, بچے کو نہیں مارتا ہے, ٹیچرز کو نہیں مارتا ہے, ڈاکٹرز کو نہیں مارتا ہے. بدقسمتی سے جو لوگ بلوچیت کے نام پہ یہ قتل و غارت کر رہے ہیں, میرا ان کو بھی پیغام ہے کہ وہ واپس مین سٹریم میں آ جائیں اور یہاں آ کر, پاکستان ہی بلوچوں کا مادر وطن ہے, پاکستان کے ساتھ ہی ہماری زندگی ہے, ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. تو ہم بلوچ یہاں پہ پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں گے.
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں امن و امان کی صورتحال گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زائد عرصے سے خراب ہے, جس کے باعث لوگوں کے لیے خوشی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں. صوبے کے سیاحتی مقامات پر اب شہری بدامنی اور طویل خشک سالی سے ہونے والے نقصانات کے باعث نہیں جاتے. ایسے میں ثقافتی دن منانے کو لوگ تازہ ہوا کا ایک جھونکا قرار دے رہے ہیں. تجزیہ نگار رشید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچ ثقافتی دن منانے میں لوگ اس لیے خوشی سے حصہ لیتے ہیں کہ ہزاروں سال پر مبنی تاریخ اور ثقافت ختم نہ ہو. یہ دن منانے سے بعض لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے.
اس سے یہ فائدہ ہوگا تو آپ کا کلچر کبھی بھی پوری دنیا میں دوسرے کلچروں کے مقابلے میں کے اندر جا کے ضم نہیں ہوگا, کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو زیادہ تر مالدار لوگ ہیں ان کا معیشت پہ سبھی محلت کے انقلاب سے جو ہے اس کو اثر پڑ سکتا ہے. ایک بندہ سال پورا سال جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کے پاس بیل ہے, مال مویشی پالتا ہے, تو اس دن اس کو ایک مارکیٹ مل جاتی ہے کہ وہ اپنی چیز جو ہے مارکیٹ میں لائے اسے بیچے.
بلوچستان کے روایتی سبھی میلے کا افتتاح آج صوبائی وزیر سردار اسلم بزنجو نے کیا. یہ میلہ بعض لوگوں کے مطابق تقریباً 700 سال سے منایا جاتا رہا ہے, جس میں بلوچستان کے ساتھ سندھ اور پنجاب کے مالدار اور زمیندار بھی شرکت اور مویشی فروخت کر کے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں. اس جنوب مغربی صوبے میں بلوچ پشتون سرائکی اور فارسی زبانیں بولنے والے رہتے ہیں, اور ہر سال بلوچ پشتون سندھی اور ہزارہ برادری کے لوگ اپنا ثقافتی دن منانے کے ساتھ 21 فروری کو زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر بھی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور پاکستانی کنٹرول والے کشمیر سے روشن مغل کی یہ رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بھمبر میں ہفتے کے روز مطالبات کے حل کے لیے وزیراعظم کو روکنے کی کوشش کے دوران پولیس اور مقامی لوگوں میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے. ممبر سے پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے سابق سپیکر اور حزب مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انوار الحق نے واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری کے تحت سنتی زون کے قیام سے متاثر ہونے والے چار دیہات کے لوگ اپنی شکایات کے سلسلے میں وزیراعظم سے ملنا چاہتے تھے.
اچانک انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی نہ آپ کی درخواست مارک ہوگی نہ آپ کا موقع سماعت کیا جائے گا, اور اسی دوران پرائم منسٹر کو وہاں سے گزارا گیا. ایک دو بزرگ لوگوں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی, ان کو گاڑی کے نیچے دے دیا گیا, اور پچھلے جتنے لوگ تھے جن میں خواتین تھیں 30-40 ان میں بچے تھے, کہ حکومتی جو وزیر ہے اس کے خلاف جو موقف ہے وہ وزیر اعظم تک نہ پہنچے. اسے لوگ ٹکرا کے گرے وزیر اعظم سے, بلکہ اسکواڈ کی گاڑی سے. ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کی بازو ٹوٹی, ایک وہ شدید مضروب ہے جوان اس کا سر پھٹ گیا, اس میں کو 8-10 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. ایک بزرگ ہے جو گاڑی کے نیچے آیا وہ اسپتال میں سٹل بے ہوش ہے, اور 5-6 لوگوں کو کٹس اینڈ وونڈ.
وزیر اعظم راجہ فاروق ادر خان کے ترجمان راجہ وسیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعظم کا قافلہ لائن آف کنٹرول سمانی بنڈالہ کی طرف جا رہا تھا جب ایک پل پر کچھ مقامی لوگ پلے کارڈ اٹھائے کھڑے تھے, جنہوں نے کچھ گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا اور لوگ زخمی ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نوٹس یا شیڈول میں نہ تھا کہ انڈسٹریل زون کے بارے میں لوگوں کے تفصیلات ہیں اور یہاں رکنا ہے.
لوگ کھڑے تھے, انہوں نے پلے کارڈ اور ہم وہاں سے گزر آئے. ہم تو یہ سامنے لائے کیونکہ وہ شاید پولیس نے ان کے اوپر بعد میں لاٹھی چارج کیا, اس سے وہ ہوئے زخمی. نہیں ہے نا, وہ سائڈ میں کھڑے تھے, نعرے مار رہے تھے, ہم گزرے تو پولیس والوں نے اپنی کاروائی شروع کر دی گئی. تو وہ سائڈ میں کھڑے ہوئے, ان نے اٹھائے ہوئے تھے کتوے, وہ تھے وہ انوار الحق صاحب اور طارق فاروق صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ انڈسٹری لوز ہماری زمین میں بننا چاہیے, وہ کہہ رہے تھے ہماری زمین میں بننا چاہیے.
راجہ وسیم نے کہا کہ وزیراعظم نے اس بارے میں ضلعی انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور واپسی پر مظاہرین کے مطالبات دیکھیں گے اور تمام جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش کریں گے. واضح رہے کہ پاکستانی کشمیر کے جنوبی ضلع بھمبر میں پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت ایک صنعتی زون تعمیر کرنے کے لیے زمین حاصل کی جا رہی ہے, جس میں چار گاؤں کے مکینوں کی زمینیں قیمت پر حاصل کی جائیں گی. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں پولیس نے مقامی نوجوانوں کو ہنگامہ آرائی سے دور رکھنے اور پتھراؤ کی کاروائیوں سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس اتوار کو جنوبی شہر شوپیان کے ایک ڈگری کالج میں ایک خلاف معمول ریلی کا اہتمام کر رہی ہے. تقریباً 400 نوجوانوں کو, جن میں نصف کے قریب لڑکیاں ہیں, مدعو کیا گیا ہے. ریلی کے دوران ماہرین کے ذریعے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے گی. تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ مدعوین میں وہ درجنوں نوجوان بھی شامل ہیں جو گزشتہ چند برس بالخصوص معروف عسکری کمانڈر برہان وانی کی 8 جولائی 2016 کو بھارتی فوج کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں پیدا ہوئے بحران کے دوران پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں پر ہوئی سنگباری کے واقعات میں ملوث پائے گئے تھے. ان نوجوانوں کا تعلق جنوبی کشمیر کے اضلاع شوپیان, کلگام, اننت ناگ اور پلوامہ سے ہے, جو تقریباً 6 ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے. تقریب گزشتہ جمعرات کو ہونے والی تھی, لیکن عین اسی دن شوپیان کے ایک علاقے میں مسلمان عسکری پسندوں کی طرف سے گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں بھارتی فوج کے 3 سپاہی ہلاک اور 2 افسروں سمیت ان کے 5 دوسرے ساتھی شدید طور پر زخمی ہوئے تھے. ریلی کا انعقاد پولیس کی طرف سے شروع کی گئی اس منفرد مہم کا حصہ ہے, جس کا مقصد عہدیداروں کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کے مشغلے سے دور کرنا اور عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہونے سے بچانا ہے, جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید کے نزدیک تباہی اور بربادی کا راستہ ہے.
ہم اپنے ایک سٹل طریقے سے بہت اچھے بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کیریئر بنائیں, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, پین ہونا چاہیے بجائے پتھر کے. یو ول سی دیٹ از دی ان اے سٹل وے جے این کے پولیس از کنٹریبیوٹنگ ان. وی ڈونٹ وانٹ دیز چلڈرن ٹو ڈائی ٹو گیٹ انوالوڈ ان کیسز. ان کا کیریئر ہے, لوگ پالیٹکس کھیلتے ہیں اور ان بچوں کا کیریئر خراب کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ.
پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ موجودہ ریلی میں تقریباً 250 ایسے نوجوانوں کی شرکت متوقع ہے جو سنگباری کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، بلکہ ایسا کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔ تاہم سنگباری کی سرگرمی میں شامل کشمیری نوجوانوں اور بھارت سے آزادی کا مطالبہ کرنے والی سیاسی جماعتوں نے اسے ان کے اپنے انتفادہ کا نام دیا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو فلسطین کے نوجوان مقبوضہ علاقوں میں کرتے چلے آئے ہیں، اور دونوں کی تحریک میں کئی مماثلتیں موجود ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے ایک روز بعد واشنگٹن میں موجود عہدیدار اس بات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کیسے ایک دھیما اور مثبت انداز اختیار کیا، اور اب ان کے حامی، ناقد اور تجزیہ کار یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ تبدیلی عارضی ہے یا مستقل۔ اور ایسے میں جب کانگریس مقامی سطح پر صدر صاحب کے پرجوش ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر کام کرے گی تو یہ اہم سوال ان کے سامنے ہوگا۔ جم میلون کی ایک رپورٹ، انجم ہیرڈ گل کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے اپنے پرجوش ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں کانگریس میں موجود ریپبلکن ارکان سے ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم صرف یہاں عمل کو شروع کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا آغاز ابھی سے ہوگا اور میرے خیال میں ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوگی۔ صدر ٹرمپ کو منگل کے روز کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر اور خصوصی طور پر ان کے دھیمے اور مثبت لہجے پر بہت اچھے تاثرات مل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا، میں ہر ناظر سے کہہ رہا ہوں کہ اس لمحے کو غنیمت جانے، اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنے مستقبل پر بھروسہ رکھیں اور ایک دفعہ پھر امریکہ پر یقین کریں۔ تجزیہ کار جرمی مائر کا کہنا ہے کہ صدارت میں یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی صدر صاحب کو ضرورت تھی۔ جرمی مائر کہتے ہیں،
This was the best speech I've ever seen the man give, and I've been watching him very
میں انہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں اور یہ اس شخص کی جانب سے کی جانے والی بہترین تقریر تھی۔ اس میں سمجھوتے کا، ٹھہراؤ کا تاثر تھا جو کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریروں میں اکثر ہی نظر نہیں آتا۔ بائی پارٹیسان پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی سے ہیلتھ کیئر اور ٹیکس اصلاحات پر کانگریس میں لڑی جانے والی لڑائیوں میں بہت مدد ملے گی۔ فورٹیئر کا کہنا تھا، ان کے لیے بہت سی تفصیلات اور انہیں کیسے کرنا ہے ابھی تک بہت مشکل ہیں، سو ان کے لیے قائدانہ صلاحیتیں دکھانا اور یہ ظاہر کرنا کہ ریپبلکن ارکان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے پاس ایک راہ موجود ہے بہت ہی عقل مندی کی بات ہوگی، کیونکہ بہت سے ریپبلکن ارکان عمومی طور پر ان کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی بہت ساری رکاوٹیں سامنے کھڑی ہیں، لیکن بہت سے ڈیموکریٹ ارکان ابھی تک شبہات کا شکار ہیں۔ ان میں سینٹ میں ڈیموکریٹ جماعت کے لیڈر سینیٹر چک شومر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے،
His speeches are always totally detached from reality.
ان کی تقریریں ہمیشہ ہی حقیقت سے بالکل دور ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے عام طبقے کو مخاطب کرتے ہیں، وہیں ان کا بنیادی حلقہ انتخاب تھے، لیکن جیسے وہ حکومت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی دائیں بازو کی طرز کی ہے، جس کے معنی ہیں مخصوص مفادات رکھنے والے اور عام طبقہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک تجزیہ کار جیمز تھوربر کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے دو نئے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ رائے دہندگان نے ان کے خطاب کو مثبت انداز سے دیکھا ہے، جو ان کے لیے تقویت کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کے لیے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو نبھانا مستقبل میں ایک چیلنج ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ اگر یہ مناسب ہے تو وہ اپنے ادارے کی ان الزامات پر تحقیق سے علیحدہ ہو جائیں گے جو پچھلے سال صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے متعلق ہیں۔ سیشنز کو کچھ قانون سازوں کی طرف سے ان مطالبات کا سامنا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں یا کم از کم اس تحقیقات سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ کانگریس کے ڈیموکریٹس کے دو چوٹی کے لیڈروں سینٹ میں اقلیتی لیڈر چارلز شومر اور ایوان میں اقلیتی لیڈر نینسی پلوسی دونوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اٹارنی جنرل استعفیٰ دے دیں. پلوسی نے ان پر جھوٹا حلف اٹھانے کا الزام لگایا ہے. یہ مطالبہ ان خبروں کے بعد کیا گیا ہے کہ جیف سیشنز نے پچھلے سال امریکہ میں روس کے سفیر سے ملاقاتیں کی تھیں. سیشنز نے صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی اور انہوں نے امریکی سینٹ کا رکن ہوتے ہوئے انتخابی مہم کے لیے ٹرمپ کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دی تھیں. گزشتہ سال جولائی میں سیشنز نے ریپبلکن نیشنل کنونشن کی ایک تقریب کے موقع پر روسی سفیر سرگئی کیسلیاک سے ملاقات کی تھی اور دوبارہ انہوں نے کیپیٹل ہل میں اپنے دفتر میں ان سے ملاقات کی تھی. محکمہ انصاف کے ترجمان سارا اسکور فلوریس نے کہا کہ سیشنز نے اپنی توثیق کے دوران حلف پر دیے گئے بیان میں قطعی طور پر کوئی غلط بات نہیں کی. سماعت کے دوران صدارتی انتخاب کی مہم کے دوران ٹرمپ اور روس کے درمیان رابطے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، نہ کہ ان کی ملاقاتوں کے بارے میں جو انہوں نے بطور سینیٹر اور آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن کے طور پر کی تھیں. امریکہ کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی امریکہ کے انتخاب کو نقصان پہنچانے کی مبینہ روسی سرگرمیوں اور ٹرمپ کی مہم اور روسی صدر پوٹین کی حکومت کے درمیان کسی ممکنہ رابطے کی تحقیقات کر رہا ہے. دوسری طرف سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی اپنے طور پر بھی اس معاملے کی انکوائری کر رہی ہے. میانمار کی حکومت اس ہفتے لسانی اور نسلی باغی گروپوں کے اتحاد سے ملاقات کر رہی ہے، جس کا مقصد اس امن عمل کو بحال کرنا ہے جو ملک شمال میں مہینوں سے جاری لڑائی کے بعد تعطل کا شکار ہوا تھا. اس پرتشدد لڑائی کے بعد شروع میں کی جانے والی وہ امید ٹوٹ گئی جو آنگ سان سوچی کی فوج کو کنٹرول کرنے اور امن کے فروغ سے متعلق صلاحیت کے بارے میں تھی. ملک کی جنوبی سرحد کے قریب عدم استحکام نے چین کو اکسایا ہے کہ وہ امن عمل میں براہ راست مداخلت کرے. حکومت اور باغی محتاط انداز میں چین کی حمایت کی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا بیجنگ اس عمل کو طاقتور باغی گروپوں کے رابطے سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ملائیشیا کے حکام کم جونگ نیم کی ہلاکت کے واقعے سے متعلق زیر حراست شمالی کوریا کے شہری کو رہا کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. شمالی کوریا کے رہنما کے سوتیلے بھائی کم جونگ نیم کو 13 فروری کو کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر ایک مہلک زہریلے مواد وی ایکس سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد شمالی کوریا کے شہری 45 سالہ ری جونگ چول کو گرفتار کر دیا تھا اور وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے زیر حراست تھے. ملائیشیا کے اٹارنی جنرل محمد اپندی علی نے جمعرات کو کہا کہ بغیر ٹھوس شواہد کے ریجونگ کو مزید حراست میں نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے انہیں جمعے کو ملک بدر کر دیا جائے گا. ملائیشیا کی ایک عدالت نے بدھ کو انڈونیشیا اور ویتنام سے تعلق رکھنے والی 2 مشتبہ خواتین پر شمالی کوریا کے رہنما کے سوتیلے بھائی کے قتل کی فرد جرم عائد کی تھی. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی اداروں اور آدرشوں کا ترجمان اداریہ. اس سیریز میں امریکی آئین اور امریکی نظام حکومت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کئی اقساط پر مشتمل ان اداریوں کی یہ ایک قسط ہے.
افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے امریکہ کے آئین سازوں نے آئین کی دستاویز میں 10 ترامیم کا اضافہ کیا جو 1792 میں نافذ العمل ہوئیں، یعنی آئین کی تیاری کے 3 سال بعد. ان ترامیم کو مجموعی طور پر بل آف رائٹس کا نام دیا گیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی ترمیم ایک جمہوری حکومت کے انتظام و انسرام کے لیے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کانگریس کسی مخصوص مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنائے گی یا جس میں آزادی پر قدغن لگائی گئی ہو یا اظہار رائے یا پریس کی آزادی یا لوگوں کے پرامن اجتماع اور مطالبات کے ازالے کے لیے حکومت کو درخواست دینے پر پابندی لگائی گئی ہو. اس شق کے پہلے حصے سے یورپ میں مذہبی تنازع کی طویل تاریخ کے بارے میں آئین سازوں کے تجربے کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ مذہبی انعد دھماکہ خیز ہو سکتا ہے اور سیاسی میدان میں زبردست خلل کا سبب بن سکتا ہے. اس بات کا اس صورت میں دگنا امکان ہے جب ایک مذہبی فرقے کو دوسرے پر فوقیت دی جائے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وفاقی حکومت مذہب کی پیروی سے متعلق شہریوں کی آزادی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اظہار رائے، پریس اور اجتماع کی آزادی اور شکایات کے ازالے کے لیے حکومت کو درخواست پیش کرنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ شہری حکومت کے احتساب کا حق رکھتے ہیں۔ اظہار رائے اور پریس کی آزادی سے شہریوں کو اس بات کا موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ تحریری یا زبانی طور پر اپنے خیالات پیش کر سکیں، جبکہ اجتماع کی آزادی سے انہیں کسی مشترکہ مفاد کے کھلم کھلا اظہار کا موقع مل سکتا ہے۔ عرض داشت دینے کے حق سے شہریوں کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ حکومت کو یہ بتا سکیں کہ اس نے کہاں قانون پر عمل نہیں کیا، اور تبدیلیوں اور ایسے غلط اقدامات کے لیے ہر جانے کا مطالبہ کر سکیں۔ یقیناً ان آزادیوں کی حدود مقرر ہیں، کوئی بھی اپنے مذہب کے عقائد ان لوگوں پر مسلط نہیں کر سکتا جو ان عقائد کی پیروی نہیں کرتے۔ نقصان دہ تقریر پر مثلاً کسی پرہجوم کمرے میں شعلہ بیانی کو تحفظ حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی ایسی تحریری جھوٹ کو جس سے نقصان پہنچتا ہو۔ اس طرح کوئی بھی اجتماع پرامن ہونا چاہیے۔ پہلی ترمیم کے تحت دوسروں کی املاک کی تباہی کی اجازت نہیں ہے۔ آئین سازی کے کلیدی رکن جیمز میڈیسن کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں یا تحریک سے آزادی کا وہی تعلق بنتا ہے جو آگ کا ہوا سے ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر یہ فوری طور پر دم توڑ دیتی ہے۔ آزادی کو سلب کرنے سے سب سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو سیاسی زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے سیاسی پارٹیوں اور تحریک کو جلا ملتی ہے، جس طرح اس بات کی خواہش نہیں کی جا سکتی کہ ہوا ناپید ہو جائے اور اس بنا پر کہ اس سے آگ کے تباہ کن اثرات بھڑکتے ہیں۔ ہوا بہرحال حیاتیاتی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے۔
ابھی آپ نے امریکی اداروں اور آدرشوں کا ترجمان اداریہ سنا۔
وکرم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا میں کار سازی کی صنعت شاید سب سے بڑی صنعت ہے۔ اس صنعت میں نیا رجحان ایسی کاریں بنانے کا ہے جو نہ صرف تیل پر انحصار کم کریں بلکہ ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ایسی کاریں بنانے کی ٹیکنالوجی چھوٹی کمپنیوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اب برطانیہ کے شہر ویلز میں ایک ایسی کار تیار کی جا رہی ہے جو 2018 میں دستیاب ہوگی، جو بجلی یا ہائیڈروجن سیلز کے ذریعے دوبارہ چارج کی جانے والی بیٹری استعمال کرنے والی موجودہ کاروں سے مماثل ہوگی، مگر اس کی قیمت ایسی موجودہ کاروں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ اور یہ کوشش ویلز کی ایک چھوٹی کار ساز کمپنی ریور سمپل کر رہی ہے۔ یہ کمپنی راسا نامی ایک ٹو سیٹر کار بنا رہی ہے جو سن 2018 میں دستیاب تو ہو جائے گی، مگر اس کے لیے آپ کو پہلے آرڈر دینا ہوگا۔ اس کار میں کمپریسڈ ہائیڈروجن استعمال کی جائے گی جو ہوا سے آکسیجن لے کر بجلی پیدا کرے گی، اور اس کے نتیجے میں اخراج صرف آبی بخارات کو ہوگا جو فضا کے لیے ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹوفر میزور امپیریل کالج لندن میں کیمیکل انجینئر ہیں۔
If you're looking at hydrogen, this allows us a very, very long range in comparison to batteries. So here, when we're using hydrogen in normal cars, we can reach ranges...
اگر آپ ہائیڈروجن کو دیکھیں تو اس کی بیٹریاں بہت فاصلے تک چلتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم ہائیڈروجن کاریں استعمال کرتے ہیں تو ہم عام پیٹرول اور فوسل فیول سے چلنے والی کاروں جتنا ہی فاصلہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تقریباً 600 یا 700 کلومیٹر۔ راسا نامی کار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 1.5 کلوگرام ہائیڈروجن کے ذریعے تقریباً 480 کلومیٹر تک سفر کر سکے گی، جبکہ اس کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو۔ مگر اس طرح کی کاروں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ چارج کرنے کے اسٹیشن بھی کثرت سے قائم کیے جائیں۔ آٹو کار نامی جریدے کے ایڈیٹر ڈیرن ماس کہتے ہیں،
As with all these things, it's a lack of infrastructure. The government's pledged to build 12 more fueling stations, but if you think about how many petrol stations there are across the UK...
ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بنیادی ڈھانچے کی بھی کمی ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ فیول سیل سے چلنے والی کاروں کے لیے 12 اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، مگر آپ غور کیجئے تو پورے برطانیہ میں پیٹرول کے ہزاروں اسٹیشن ہیں، تو یہ تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بیٹری سے چلنے والی کاروں کے چارجنگ اسٹیشنز کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو فیول سیل کاریں بنانے والوں کو بھی امید ہے کہ ان کی کاروں کے لیے بھی پمپ دستیاب ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام میری کہانی پیش کیا جائے گا, جسے آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں. آج کا یہ پروگرام پہلے سے ریکارڈڈ ہے, اس لیے آپ اس میں ٹیلی فون کالز نہیں کر سکتے, تو انتظار کیجیے گا. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اجازت, اللہ حافظ.